غربت قید میں مر گیا
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا درود بھیجے گا محمد و آل محمد محترم شب شہادت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غموں کی ایام میں سے ایک دن ہے وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے مولا صاحب امام کے حضور اظہار وفا کے لیے اور بالاخص ام الائمہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حضور تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم
صل علی محمد آل محمد
جو کوئی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کا جائزہ لیتا ہے ان کی زندگی کا جائزہ لیتا ہے ان کے ماننے والوں کو تاریخ کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً اس بات کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیاں تمام انسانوں کے لیے تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں ان قربانیوں کے صدقے میں یہ تمام وسعتیں یہ تمام کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں اس مقایسے کو ہم بہت آسانی سے انجام دے سکتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو جس مکتب سے میرے اور آپ کا تعلق ہے جس کے ماننے والے دنیا کے اندر اس وقت کونے کونے کے اندر موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین دنیا کی دنیاوی اعتبار سے جو طاقتیں ہیں ان کے اندر بھی اہل بیت کے ماننے والوں کا نام ہے اس وقت لیکن اسی مکتب کے ماننے والے کس دور سے گزرے ہیں کن مصیبتوں سے گزرے ہیں تو ہمارے سامنے بہت واضح ہے کہ جب اللہ کے رسول کی رحلت ہوئی ہے تو اتنے لوگ بھی ہم اس مکتب کے ماننے والے نہیں تھے کہ امیر المومنین کے گھر پر ہونے والے حملے کے مقابلے میں دفاع کر سکتے ہوتے اتنی مظلومیت میں تھے امام اول یعنی جس عالم کے اندر امیر المومنین کی زندگی گزری تھی صرف رحلت ہوئی ہے اور اچانک ایک ایسی مظلومیت آئی ہے کہ کوئی کسی کے گھر پہ حملہ کر رہا ہے اور وہ گھر وہ ہے کہ جو حضرت جبرائیل کے در کے نام سے مشہور ہے اللہ کے رسول 6 مہینے وہاں کھڑے ہو کر سلام کرتے رہیں، اہل بیت کا نام لیتے رہیں. اہل بیت کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. لوگ گھر کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے. یہ مظلومیت تھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. اور اس کو میں مقرر عرض کرتا ہوں کہ ایک وہ مظلومیت کہ امام کے گھر پہ کوئی حملہ کرے اور وہ دفاع نہ کر سکیں، اور 50 سال اور گزار لیں تو ایک دفعہ وہ عالم آتا ہے کہ نواسِ رسول کو میدان کربلا میں اس عالم کے اندر قربان کر دیا جاتا ہے اور اس نواسِ رسول کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں. شیعت نے یہ دور دیکھے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ قربانیاں دی ہیں، اور بالاخص جس امام مظلوم کے نام پر آپ اس وقت یہاں جمع ہوئے ہیں، کل کسی اور جگہ پر شہادت کے عنوان کی مجلس میں میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کربلا کا واقعہ 2 مہینے کے اندر انجام پایا، ایک بیابان کے اندر انجام پایا، اور شاید عاشور کے دن تک کچھ لوگوں کو شبہ یہ تھا کہ شہادت نہیں ہوگی، معاملہ ختم ہو جائے گا، جیسے حضرت حر کو یہ شبہ تھا کہ معاملہ ختم ہو جائے گا، بات شہادت تک نہیں پہنچے گی، اگر اس معاملے میں کوئی یہ کہے کہ ایسا تھا، اس کا کیا جواب دیں کہ امام مظلوم سالوں تک ایک زندان کے اندر قید رہیں اور کوئی چھڑانے والا نہیں، اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی کربلا کے معاملے میں یہ کہے کہ وہ بیابان تھا، چند دنوں کے اندر واقعہ پیش آیا، امام 2 محرم کو پہنچے، 10 محرم کو شہید ہو گئے، کوئی کہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری اتنی نہیں آ پائی، ہمیں خبر نہیں تھی، ہم نہیں جان سکتے تھے کہ یہ بھی ہونے والا ہے، اگر کوئی یہ ساری باتیں کہے، تب بھی کسی کی اسارت اور قیدی بنائے جانے کے مقابلے میں کوئی کسی کے پاس جواب نہیں ہے. اگر کربلا کا نہیں پتا تھا تو یہ کہ خاندان سید الشہداء کربلا سے لے کے شام تک قیدی بن کے چلتا رہا اور شام میں قیدی رہا، کیا اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں تھا؟ کیا وہ آبادیوں سے نہیں گزرے تھے؟ اور اسی طریقے سے امام ہفتم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام پر درود بھیجے گا، اگر وہ جیل کے اندر ہیں، زندان کے اندر ہیں، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا؟ ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی صرف ایک ہی تشریح کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ امام کا ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں، امام کسی مظلومیت کے عالم کے اندر ہیں. البتہ یہ خود تاریخ کا ایک عجیب چیپٹر ہے، اور اس کو شاید اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیاست کے اندر اگر گفتگو کیا جائے تو بہت مناسب رہتا ہے، وہ یہ کہ یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی. اور میں جو اس تبدیلی کی طرف اشارہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو پورا بیان نہیں کروں گا، صرف اشارے کے طور پر عرض کروں گا، وہ جو شیعت کی حالت تھی 7ویں امام کے زمانے میں، اور وہ جو شیعت کی حالت ہوئی 8ویں امام کے زمانے کے اندر. یعنی جب ہم 8ویں امام کے دور میں داخل ہوتے ہیں تو شیعہ اتنا طاقتور ہے کہ مامون الرشید جیسا بادشاہ شیعہ کی حمایت کو حاصل کرنے کے لیے 8ویں امام کو ولایت اہدی کی پیشکش کر دیتا ہے. اس کے پاس کوئی سبب نہیں تھا ولایت اہدی کی پیشکش کرنے کا، سوائے اس کے کہ وہ اہل بیت کے ماننے والوں کو اپنی حمایت میں لینا چاہتا تھا. تو ہمیں بہت دقیق ہو کر دیکھنا پڑے گا سیاسی میدان کے اندر کہ یہ کس کیسے رونما ہوا، کہ جب 7ویں امام کا دور تھا تو اسی مامون الرشید کا باپ اتنی جسارت کرتا ہے کہ امام مظلوم کو کئی سالوں تک زندان کے اندر رکھتا ہے، شیعہ آواز نہیں اٹھا سکتے، شیعہ امام کو آزاد نہیں کروا سکے، اور اس کے بعد جب 8ویں امام کا دور شروع ہوتا ہے تو یہی بادشاہی نظام، یہی خلافت کے نام پر حکومتیں کرنے والے ایک موقع کے اوپر احساس کرتے ہیں کہ نہیں، اب شیعہ کی طاقت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ طاقت ہو گئی ہے کہ ہمیں ان کا خیال کرنا پڑے گا، اور ان کو اپنے حامی بنانے کے لیے 8ویں امام کو ولایت اہدی کی پیشکش کر دیتا ہے. یہ کام کس طریقے سے انجام پایا؟ اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک غلط فہمی بھی ہمیں اپنے ذہن سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع کے اوپر دور کرنی ہوتی ہے، جو خاص کر برصغیر کے ماحول کے اندر بہت رائج ہے. چند منٹس آپ کے اس حوالے سے بھی عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے پاکستان میں معمولاً برصغیر کے اندر ہم ہر امام کو ایک خاصیت اور ایک عنوان کے اندر خدا نہ کرے محدود کر دیتے ہیں, ان کی شخصیت کی وسعت کو نہیں دیکھ پاتے. مثلا اگر میرے اور آپ کے سامنے کوئی مولا چوتھے امام کا تذکرہ کرے تو فوری طور پر جو چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں جس کو فنی زبان میں تبادر کہتے ہیں, کہ فوراً کیا ذہن میں آتا ہے, تو جو فوراً میرے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ نعوذ باللہ صرف چوتھے امام کی بیماری ہے یا چوتھے امام کی ایک لحاظ سے اچھائی کہ چوتھے امام کی عبادت ہے. یہ دو چیزیں فوری طور پر ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں کہ جیسے میں آپ کے سامنے کہوں مولا چوتھے امام, جیسے آپ ان کا نام گرامی سنیں گے آپ کے ذہن کے اندر ایک بیماری کا تصور آئے گا, اسارت کا تصور آئے گا, اور اس کے فوراً ساتھ ساتھ ہی ان کی عبادتوں کا تصور آئے گا. اور اسی طریقے سے اگر میں آپ کے سامنے مولا پانچویں چھٹے امام کا تذکرہ کروں تو فوراً آپ کے ذہن میں ان کی درسگاہ کا تصور آئے گا. اگر میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر امام ہشتم کا تذکرہ کروں تو آپ کے سامنے صرف ولایت عہدی کا تصور آئے گا. اچھا یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ جان رہے ہیں اور میں اور آپ معتقد ہیں کہ یہ تمام بارہ امام چاردہ معصومین علیہ السلام صفتوں کے اعتبار سے ایک ہی نور سے نکلے ہوئے ہیں, سب کے سب ایک ہی نور ہیں. اور شہید مطہری نے بہت اچھا ایک موقع پر اس جگہ ایک جگہ لکھا کہ یہ جو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتوں کو ایک عنوان کے اندر محدود کر دیتے ہیں, اس کی غلطی کو سمجھنے کا سادہ سا ایک کام ہے. آپ تصور کریں اگر مولا آٹھویں امام کے دور میں سید الشہداء ہوتے تو کیا کرتے؟ مولا سید الشہداء 61 ہجرا میں نہ ہوتے, 200 ہجرا میں ہوتے آٹھویں امام کی جگہ, تو وہ کیا عمل انجام دیتے؟ بے عین ہی وہی کرتے جو مولا آٹھویں امام نے انجام دیا, بے عین ہی وہی کرتے. مولا ساتویں امام اگر دوسری صدی ہجرا کے آخر میں نہ ہوتے, پہلی صدی ہجرا کے شروع میں مولا امیر المومنین کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ بالکل وہی کرتے جو امیر المومنین نے انجام دیا تھا, اس کے سوا کوئی ممکن نہیں ہے. اگر مولا امیر المومنین ساتویں امام کی جگہ ہوتے تو مولا امیر المومنین بھی وہی کرتے جو ساتویں امام نے کیا تھا, اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر امیر المومنین کی شخصیت کو ہم ساتویں امام کی طرح صرف قید خانے کے اندر دیکھتے, نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ ہماری کمی میں سے ایک کمی ہے. لہذا اگر میں آپ کے سامنے مولا امیر المومنین کی سیاست کا تذکرہ کروں تو شاید آپ نسبتاً زیادہ آسانی سے قبول کریں گے, لیکن اگر میں آپ کے سامنے کہوں مولا چوتھے امام کی سیاست, اب آپ کے ذہن میں ذرا عجیب سا لگے گا کہ آپ مولا چوتھے امام کی سیاست کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا مولا ساتویں امام نے اپنے دور میں زندگی کیسے گزاری ہے, کیسے زندگی گزاری کہ اتنی کمزوری سے نکل کر کہ وہ قید خانے میں تھے, کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں تھا, لیکن ان کی زندگی کے اثرات کچھ اس طرح سے مرتب ہوئے کہ جب آٹھویں امام کا دور شروع ہوا ہے تو ظالموں کو بھی امام کے سامنے سر جھکانا پڑ گیا, کھلی دشمنی سے نکل کر منافقت میں جانا پڑا. یہ کام کس طریقے سے انجام پایا ہے؟ اس کے لیے ایک واقعہ ہے, اس کے اندر دو پہلو بہت عجیب ہیں. وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مشہور معروف واقعہ ہے ہارون الرشید کا, اور اس کے ساتھ وہ جو دو پہلو سمجھ میں آتے ہیں مولا امام کی سیرت سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مشہور معروف واقعہ ہے کہ ہارون الرشید ایک موقع پر مدینہ آتا ہے اور مدینہ میں امام سے ملاقات ہوتی ہے. جب امام سے ملاقات ہوتی ہے تو بے انتہا احترام کرتا ہے. یہ آپ کتاب احسن المقال کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں, مشہور معروف واقعہ تقریباً تمام سیرت کی کتابوں کے اندر درج ہوتا ہے. ہارون رشید بے انتہا احترام کرتا ہے, دونوں شہزادوں سے کہتا ہے تم لوگ باہر جاؤ, ان کو لے کر آؤ, ان کی سواری سے اترنے نہ دینا, سواری کو دے کے دربار میں آ جاؤ, بالکل تخت کے سامنے کھڑا کرنا, پھر وہاں پہ اتارنا. وہ امام اترتے ہیں, بالکل اپنے برابر میں بٹھاتا ہے, خاموشی سے باتیں کرتا رہتا ہے. اس کے بعد دونوں شہزادوں سے کہتا ہے تم لوگ جاؤ, امین اور مامون سے کہتا ہے کہ ان کو الوداع کر کے آؤ, الوداع کر کے آؤ. جب وہ چلے جاتے ہیں امام, تو اس زمانے کی رسم کے مطابق جو بھی مہمان آتا ہے بادشاہ سے ملنے کے لیے, بادشاہ جانے والے مہمان کے نام پر ایک ہدیہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے اتنا ہدیہ امام کو دیا, جانے والے کو دیا, مہمان کوئی بھی ہو. تو جب امام تشریف لے جاتے ہیں تو اصول کے مطابق اس نے جتنا احترام کیا تھا, اب اس کے اوپر لاکھوں درہم اس کو دے دینے چاہیے تھے. ہدیے میں معمولاً آنے والے کے احترام کے ساتھ ساتھ وہ انعام کی مقدار بڑھ جایا کرتی تھی احترام کے ساتھ. اس نے امام کا بے انتہا احترام کیا, شہزادوں کو ان کے سامنے جھکا دیا, اپنے تخت کے اوپر بٹھا دیا, لیکن جب ہدیہ دیا تو بہت ہی کم دیا, پیسے کے اعتبار سے بہت چھوٹا سا پیسہ دیا. جب یہ کام ہو گیا تو کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ بادشاہ سے پوچھے تو نے یہ کام کیوں کیا. ہارون رشید بہت جاؤ جلال کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا, اور اگر تشبیہاں عرض کریں تو مثلا جیسے ہندوستان کے بادشاہوں میں بادشاہ اکبر سمجھا جاتا ہے, اس ٹائپ کا ایک بادشاہ سمجھا جاتا تھا, بہت طاقتور بھی تھا, اپنے دور کے بڑے بادشاہوں میں سے تھا. تو کسی میں جرأت نہیں تھی کہ پوچھے کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا, اتنا احترام دکھایا اور اس کے بعد پیسہ بالکل نہیں دیا, کوئی یہ بات نہیں پوچھ سکا. مامون الرشید اپنے باپ سے بہت نزدیک تھا, وہ مامون الرشید جس نے بعد میں آٹھویں امام کو ولایت عہدی کی پیشکش کی, اپنے باپ سے بہت نزدیک تھا. تو وہ روایت کرتا ہے, کہتا ہے جب میں نے اپنے باپ کا مزاج اچھا دیکھا تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ جو آئے آپ نے اتنا احترام کیا. اس نے بہت طولانی روایت پوچھی کہ یہ جو آئے یہ قوم تھے. ہارون رشید نے کہا کہ یہ امام تھے. اس نے کہا کہ امام کا مطلب تو حاکم ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ بالکل ایسے ہی, یہ زمین پر اللہ کے نمائندے ہیں. تو کہنے لگا کہ اگر وہ یہ ہیں تو ہم کون ہیں پھر. ہارون رشید کہنے لگا ہم زمین پہ حاکم ہیں. اس نے کہا کہ اگر زمین پہ حاکم, اگر امام وہ ہیں, اللہ کے نمائندے وہ ہیں, تو ہم زمین پہ حکومت کیسے کر رہے ہیں. اس موقع پر ہارون رشید نے وہ کھلا جملہ کہا, کہنے لگا کہ الملک اقیم, ملک یعنی حکومت, یہ اولاد اور باپ نہیں پہچانتی, یہ عقیم ہوتی ہے, بانجھ ہوتی ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو امام ہے, اگر تم نے بھی میری حکومت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کی تمہاری آنکھیں نکلوا دوں گا میں. الملک عقیم, یہ ان لوگوں کی سیرت, یہ ان لوگوں کا کردار. اس کے بعد مامون رشید اسی دوران میں پوچھتا ہے اپنے باپ سے, ہارون سے, کہ یہ چلو صحیح ہے امام تھے, اتنا ہم نے احترام کیا, پیسہ کیوں نہیں دیا. اور گفتگو کے دوران امام عالی مقام سے اس نے ایک بات پوچھی ہارون الرشید نے, کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. نہیں معلوم امام نے شاید ہم لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے, اس کے سامنے حجت کو پورا کرنے کے لیے کہا, زندگی سخت گزر رہی ہے, مال کے اعتبار سے زندگی سخت گزر رہی ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. امام نے یہاں تک ایک جملہ فرمایا, اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں ہاشمی خاندان کے بچوں کی شادیاں کروا دیتا, میں سادات کے بچوں کی شادیاں کروا دیتا اگر میرے پاس پیسہ ہوتا. میرے پاس پیسہ نہیں ہے. البتہ اس کا ایک راز بھی سمجھ میں آتا ہے, کوئی یہ نہ سوچے امام نے اس کے سامنے کیوں اپنے فخر اور نہیں معلوم غربت کا شکوہ کیا, اس کا ایک راز بھی ہے. تو مامون رشید پوچھتا ہے تم نے پیسہ کیوں نہیں دیا اپنے باپ سے, کہتا ہے کہ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا. کہتا ہے کہ اگر میں ان کو پیسہ دے دیتا, یہ اس پیسے سے شمشیریں خرید کر ہمارے خلاف تان لیتے, شمشیریں خرید کر ہمارے خلاف تان لیتے. اس کا مطلب ایک بہت سادہ سا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے, جو ہارون الرشید جیسے کو بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم لوگوں نے اپنے اماموں کو, کسی کو عبادت کے اندر رکھا ہے محصور, کسی کو زندان کے اندر محصور کیا, کسی کو علم کے اندر محصور کیا, لیکن ان دشمنوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں رہیں, ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ یہ مجاہد ہیں, ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ یہ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ یہ ظالم کو للکارنا جانتے ہیں. تو شاید امام نے جو اس کے سامنے فخر کا یا غربت کا تذکرہ کیا, یہ بتانے کے لیے کیا ہو کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں, لیکن ہارون رشید فوراً سمجھ رہا ہے کہ شاید اس وقت وسائل نہیں ہیں, لیکن اگر وسائل ہوتے تو میری گردن خطرے میں تھی, میری گردن خطرے میں تھی. مجھے لگتا ہے یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کامیابی ہے کہ آج 1400 سال کے بعد میں اور آپ دنیا کے خطے کے اندر, چپے چپے کے اندر موجود ہیں, اور میں جیسے کہ عرض کرتا ہوں معمولاً دنیا کی طاقتور ترین, حتیٰ دنیاوی اعتبار سے حکومت ہماری حکومت ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی. شاید اس کا راز ایک راز یہی ہے.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرق.
وہ چاہے عبادتوں میں ہوتے تھے, چاہے وہ مکتب اور درسگاہ میں ہوں, چاہے وہ زندان میں ہوں, چاہے حتیٰ کسی بھی وجہ سے بادشاہ کے محل میں ہوں, ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے نہیں رکتے تھے, ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. ظالم کو للکارنا جانتے تھے. اے ظالم محترم, ہم اور آپ ایک ایسے امام کے منتظر ہیں جن کی کام کے نتیجوں میں سے اہم ترین نتیجہ یہ کہ ظالم اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا, ظالم اور ظلم ختم ہو جائیں گے, دنیا کے اندر عدل و انصاف ہوگا. ہم اور آپ جو تمام دعاؤں کے اندر کہہ رہے ہیں اجل فرجہم, ہر قسم کی دعا پڑھ رہے ہیں امام کی نصرت اور تشریف آوری کے لیے, ان امام کے اعلیٰ ترین کاموں میں سے جو تمام کاموں کا نچوڑ بنتا ہے وہ یہ کہ یملا الارض قسطاً وعدلا کما ملا عدل من بجورا, زمین کے اندر عدل و انصاف ہوگا. بس ہماری زندگی کا ایک مستقل عمل ہے چاہے کوئی بھی کام کریں. اب ظاہر ہے ہم میں سے سب کے کچھ نہ کچھ طور طریقے مختلف ہوتے ہیں. الحمدللہ یہی علاقہ جس میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, کیا مثال کے طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جتنے چاہنے والے یہاں رہ رہے ہیں سب ایک جیسی فکر پہ چل رہے ہیں, یا مثلا کراچی کے اندر جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والے رہ رہے ہیں کیا سارے ایک فکر پہ چل رہے ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے مختلف فکروں پر ہیں. اور اگر کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ سب کب ایک ہوں گے تو میں اس سے کہتا ہوں ایسا ہوگا بھی نہیں, اس کو اپنے ذہن میں بھی مت سوچو کہ یہ ہوگا کہ سب ایک ہو جائیں گے. کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ خدا تعالیٰ نے ان انسانوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا ہے. مثلا ممکن ہے آپ کے اندر بزنس کی صلاحیت ہو, میرے اندر صفر ہو, اس کے اعتبار سے آپ کا ایک سوچنے کا طریقہ کار ہو, آپ کے برابر میں جو شخص بیٹھا ہے شاید آپ کا سگا بھائی ہو لیکن اس میں سوچنے کا طریقہ کار کچھ اور ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مثلا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سارے چاہنے والے ایک ہو جائیں گے, میں کہوں گا نہیں ایک نہیں ہوں گے, یہ مختلف طرح سے سوچیں گے, مختلف کاموں کو انجام دیں گے. ایک آدمی کے نزدیک غریب کو کھانا کھلانا سب سے اہم کام بنے گا, وہ اس کام کو کرے گا. ایک آدمی کے نزدیک مثال کے طور پر مجلس اور عزاداری کا انعقاد سب سے اہم کام ہوگا, وہ زندگی میں کچھ نہیں کرے گا یہ ضرور کرے گا. بہت اچھا ہے, ہونا بھی چاہیے. مختلف کام ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انجام دیے, سارے کام انجام پانے چاہیے, لیکن ان سب کے پیچھے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایک درس بھی دیا. اگر ہمارے امام سیوم امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجے گا, بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اگر امام مصطفیٰ ایک دسترخوان بچھاتے تھے اس کے اوپر غریب غربا بیٹھتے تھے, ان تمام اس سب کے ساتھ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جانتے تھے, ظالم کو للکارنا جانتے تھے. اگر چوتھے امام زندان میں تھے, اسیر تھے, قیدی تھے, ادھر سے ادھر لے جائے جا رہے تھے, بعد میں عبادتوں میں مشغول ہوتے تھے, کوئی نہ سمجھے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا چیپٹر ختم ہو گیا تھا. اگر وہ چیپٹر ختم ہو گیا ہوتا تو امام کو شہید کیوں کیا؟ اگر امام صرف عبادتوں کے اندر مشغول تھے تو ان سے تو دشمن کو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا, پھر امام کو شہید کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اسی طریقے سے پانچویں اور چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام, اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ صرف درسگاہ کے اندر مشغول تھے, صرف درس دیا کرتے تھے, تو ان کے اوپر سختیاں کیوں تھیں؟ ان کی شہادتیں کیوں ہوئی ہیں؟ اصل چونکہ ہمیں بہت ساری معلومات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں نہیں پہنچ رہی ہے یا کم پہنچ رہی ہے, تو ہم نہیں جانتے کہ مثلا چھٹے امام نے بھی تقیہ کا دور گزارا ہے. اگر ہم سے کوئی تقیہ کی بات کرے تو ہم سوچیں گے شاید چوتھے امام کا تذکرہ ہوگا. چھٹے امام کے دور میں تقیہ رہا, ایک عجیب روایت میں نے ایک دفعہ پڑھی جس میں تقیہ کی حد سمجھ میں آتی ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام سے سوال کیا کرتا تھا جب وہ مسجد میں تشریف لاتے تھے, کہنے لگا پھر وہ ایک دور آیا کہ امام مسجد میں تشریف لانے پر پابندی لگا دیے گئے کہ جو مسجد میں تشریف لاتے تھے اور کوئی ساتھ بیٹھ جاتا تھا تو اس کے اوپر دشمن کی طرف سے گرفت ہو جاتی تھی. تو کہنے لگا امام سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا, ہم جو پوچھا کرتے تھے وہ سب ختم ہو گیا. تو ایک موقع پہ کہتا ہے جب میرا دل بہت اس بات کے اوپر بےتاب ہوا کہ میں اپنے امام سے سوال کروں, تو یہ روایت بیان کرتی ہے, کہتا ہے میں نے سبزی بیچنے والے کا ایک روپ بدلا, سبزی بیچنے والا بنا, اور سبزی بیچنے والا بن کر اس گلی میں گیا جہاں امام کا گھر تھا, اور وہاں جا کر میں نے سبزی بیچتے ہوئے امام کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور جب وہاں سے کوئی نکلا تو میں نے اس کو بتایا کہ مجھے امام سے سوال کرنا ہے, یہ میرا سوال ہے, اور یہ جا کر چلے جاؤ اور سبزی بھی خریدو. تاکہ دیکھنے والوں کو یہ اندازہ لگے کہ میں سبزی بیچنے کے لیے آیا ہوں یہاں پر. حسن میرے جب میں نے یہ پہلی دفعہ یہ روایت پڑھی تو میں نے سوچا یہ کتنا مختلف ہے اس چیز سے جو میں امام کے بارے میں سوچ رہا تھا. میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ چھٹے امام کے دور پر ایسا بھی تقیہ کا کوئی دور گزرا ہوگا کہ جب امام سے کسی نے سوال کرنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا, لیکن ایسا دور بھی گزرا ہے. ان تمام حالتوں کے اندر ایک بات کے اوپر مصر تھے, وہ یہ کہ نہیں ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے, ہمیں ظالم کو للکارنا ہے. میں اور آپ بھی ایسے ہی ہیں. دنیا کا کوئی بھی کام آپ کریں, آپ اور میں اپنے اپنے انداز سے کریں گے. کوئی تعلیم پہ توجہ دے گا, کوئی صحت پہ توجہ دے گا, کوئی روزمرہ کی کام کاج کے اوپر توجہ دے گا, کوئی نہیں معلوم رہائش کے لیے گھر بنائے گا, کوئی پروگرامز منعقد کرے گا, کوئی لوگوں کو زیارتوں کے اوپر بھیجے گا. ہر شخص اپنے حساب سے جو دین کا تصور رکھے گا اس کے حساب سے کاموں کو انجام دے گا. اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. کوئی مثال کے طور پر یتیم خانہ چلائے گا, کوئی اسکول چلائے گا, یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن ان سب کے پیچھے ایک بات ہم کو مستقل سیکھنی پڑے گی, وہ یہ کہ کوئی بھی کام کرے گا تو کیا ظالم کو ظالم کہنا بند کر دے گا, مظلوم کا ساتھ دینا چھوڑ دے گا؟ بس یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا اگر انصاف سے جا کر اہل بیت کی زندگی دیکھے, یہ کبھی نہیں ہوگا. ہمیشہ ظالم کو ظالم کہے گا. اور یہ وہ عمومی ترین قانون بنتا ہے جو مولا امیر المومنین کی اس وصیت اور نصیحت کے اندر جو انہوں نے دو اماموں کی فرمایا, کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ظالم کے دشمن بن جاؤ مظلوم کی مددگار بن جاؤ. یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے اصولی طور پر. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہی اہل بیت کا چاہنے والا اہل بیت سے یہ اصول سیکھے گا کہ مجھے ظالم کو ظالم کہنا ہے, مظلوم کا ساتھ دینا ہے, پھر فوراً ایک بات آئے گی, اس پر مصیبتیں ٹوٹیں گی. آپ یہ چیپٹر نکال دیں پھر کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اگر شیعت میں سے یہ چیپٹر نکال دیں, نعوذ باللہ, اگر کوئی یہ تصور کرے کہ مثلا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طاہرہ کے اندر سے ناقابل تصور ہے, لیکن اگر کوئی یہ کہے یہ چیپٹر نکال دیں تو پھر 11 شہادتیں نہیں ہونی تھیں. پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو شہید نہیں ہونا تھا. اس طرح سے یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ نہیں, وہ ظالم کو ظالم کہہ رہے تھے, ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا جانتے تھے. بس دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر عزیزان محترم اگر ہم لوگ ہوئے اور ہم نے اپنے اس کام کو انجام دیا, ہمیں کچھ نہ کچھ مصیبت اٹھانی پڑے گی. اور پاکستان اس کا میدان جنگ ہے. ہم سب کو معلوم ہے جن ملکوں کے اندر حکومتیں بہت مضبوط ہوتی ہیں وہاں کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ بری چیزیں بھی ہوتی ہیں. پاکستان اس وقت ایک عجیب کیفیت سے گزر رہا ہے. یہاں کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے, ہم سب کو معلوم ہے. مضبوط حکومت نہ ہوتے ہوئے یہ ملک ایک چوراہا بنا ہوا ہے ہر قسم کی جنگ کے لیے. جو کوئی کچھ پیسہ یہاں پر انویسٹ کر سکے وہ اپنے لیے لشکر بنا سکتا ہے, وہ اپنے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. اور یہ ہم ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے انجام پا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور اب جو خطرناک صورتحال شام کے اندر بن رہی ہے, مجھے نہیں معلوم ہمارا یہاں پر اب کیا ہونے والا ہے. اس خطرے کو دیکھتے ہوئے آپ تصور فرما رہے ہیں. لہذا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں اگر ہم اس چیپٹر سے ہٹ جائیں تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا, میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں جب تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے اندر رہیں گے یہ مشکل باقی رہے گی, چونکہ ہمیں ظالم کو ظالم کہنا پڑے گا. اب آپ تصور فرمائیں جو کچھ شام کے اندر ہو رہا ہے. اور دنیا کی منافقت جو سامنے آتی ہے, ذرا سا تصور کیجئے, اگر مثال کے طور پر انڈیا جیسے ملک کے اندر ایک بچی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو پوری دنیا کھڑی ہو گئی تھی, اور بالکل صحیح کیا تھا کہ اس بچی کے ملزموں مجرموں کے خلاف سب نے نفرت کا اظہار کیا, سب نے اس کی مذمت کی. اب ایک منظر کے اوپر ساری دنیا آنکھیں بند کی ہے, ساری دنیا کی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو باغی لوگ حکومت شام کے خلاف لڑ رہے ہیں انہوں نے مردہ لاشوں میں سے جسم کاٹ کے سینے میں سے دل نکال کر چبایا ہے. اسے پوری دنیا کی میڈیا نے ریفلیکٹ کیا ہے, صرف مسلمانوں نے نہیں کیا, غیر مسلمانوں نے بھی کیا ہے, وہ جو مجموعی طور پر مخالفین ہیں انہوں نے بھی کیا ہے, بی بی سی جیسن نے بھی کیا ہے, سب نے کیا ہے, اس کے بعد بھی انہیں کا ساتھ دے رہے. ان بدبختوں نے نہیں معلوم کس منہ سے دوسرے مکاتب فکر کے علماء ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. انسان تعجب کرتا ہے سوائے اس کی منافقت دیکھے. ان بدبختوں نے جا کر اصحاب رسول کے مقبروں کو پامال کیا ہے. اگر یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ بشار الاسد یا شام کی حکومت ظالم ہے, چلو وہ ظالم ہے, آپ ظالم سے لڑو اگر اس کو ظالم کہتے ہو. اہل بیت اطہار علیہ السلام اور اصحاب رسول کی قبروں نے کون سا ظلم کیا ہے, اس سے کس کس ظلم کا بدلہ لیا جا رہا ہے, یا مثلا مردہ لاشوں کو کاٹ کر کون سا بدلہ لیا گیا ہے, کس دین اسلام کے اندر یہ لکھا ہے. اور یہ ساری منافقت ہم انسان اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں. اب جو خطرہ ہے وہ اس بات کا ہے, وہ یہ کہ جس تیزی سے دنیا کی ظالم و جابر طاقتیں شام کے اندر فرقہ واریت کو بڑھا رہی ہیں, اس کا اثر یہاں پر اور پڑنے والا ہے. پاکستان ویسے ایک بارود کی طرح ہے, پاکستان کا نظام ایک بارود کے ڈھیر کی طرح ہے. یہاں پہ دسیوں نہیں معلوم کون کون سے جھگڑے رائج ہیں, جن میں ایک بہت بڑا جھگڑا فرقہ واریت کا. اور شام کے اندر جب اتنا بڑا ایک جھگڑا ہو رہا ہے, آپ نے چند سال پہلے دیکھا انہوں نے کس طریقے سے بحرین کے اندر فرقہ واریت کی آگ لگانا چاہیے, مکمل فرقہ وارانہ جنگ شروع کرنا چاہیے. پروردگار عالم کا لطف و کرم ہوا وہ جنگ ان کے ہاتھوں سے شروع نہ ہو سکی. اہل بیت کے چاہنے والوں نے خوب مقابلہ کیا کہ یہ جنگ فرقہ وارانہ جنگ میں تبدیل نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین بحرین سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے. اس کے بعد اب نشانہ بنایا شام کو, اور پھر دوبارہ وہی حرکت کے وہاں پر جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں, مجھے کہ ایک شیعہ اور ایک سنی لڑ رہے ہیں میدان کے اندر. اور یہ وہ مشکل ہے جو اب ہمارے سامنے ایک بار پھر آنے والی ہے. اور خطرہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ ہے کہ اگر یہ آگ اور پھیل جاتی ہے تو نہیں معلوم کون کون سا ملک اس کی لپیٹ کے اندر چلا جائے گا, جہاں پہلی فرقہ واریت کے بہت زیادہ اثرات موجود ہیں. اور اس میں بار بار عرض کر رہا ہوں, پاکستان سر فہرست بن رہا ہوتا ہے. احسان محترم کی ہمارے سامنے حالات. ایک عنصر میں نے آپ کی خدمت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ سے عرض کیا کہ ظالم کو ظالم کہنا یہ ایک مستقل عمل ہے جو ان کی حیات طیبہ میں ہے. ایک اور عمل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ کی ذہنت تمام کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک مستقل عمل جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہے. اور بعض اوقات انسان سوچتا ہے, کبھی کوئی مجھ جیسے طالب علم سے پوچھتا ہے ہم کیا کریں گے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کام کہلائے. تو ہمارے پاس کچھ سنتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہیں جو ایک امام معصوم نے انجام دیے ہیں, کچھ ہیں جو دو امام معصوم نے انجام دیے ہیں. لیکن ایک سنت ہم سب کو معلوم ہے کہ تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انجام دیے ہیں اگر اس کا امکان موجود ہو. اور وہ سادہ سی سنت یہ تھی کہ وہ غریبوں اور مستحقوں کے کہیں نہ کہیں کام آتے تھے. پہلے میں دیکھتا تھا ایک روایت آپ کو بار بار ملتی تھی, مجھے کہ ہر امام معصوم کے لیے تقریباً آپ کو یہ روایت ملے گی. اور بعد میں ہم تحقیق کرتے ہیں دیکھتے ہیں قطعاً سب کے لیے ملتی ہے, مجھے کہ راتوں کو نکل کر مستحقین کے گھروں تک کھانا پہنچاتے تھے. انسان بعض اوقات تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ اتنی بڑی پرائرٹی ہے, اتنی بڑی اولویت ہے کہ مستحقین کے گھر پر پہنچ کر کھانا پہنچانا, یہ اتنی بڑی اولویت ہے. کوئی ایک امام معصوم ایسا نہیں جس نے یہ کام نہ کیا ہو. تو ہم دیکھتے ہیں ہاں یہ مستقل اولویت. اب یہ کہ رنگ تبدیل ہو سکتا ہے, ممکن ہے رات میں جا کر پہنچانا نہ ہو, اب دنیا کے اندر کسی اور طریقے سے ہو. ممکن ہے کسی زمانے کے اندر کھانا ضرورت نہ رہے, کسی اور طریقے سے ضرورت کو پورا کرنا رہے, لیکن یہ ایک مستقل کام سمجھ میں آتا ہے جس کو آج کل ہم اور آپ ویلفیئر کہتے ہیں, جس کو بعض لوگ مذمت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر 250 سال اہل بیت کی سیرت دیکھی جائے, یہ بنیادی ترین کاموں میں سے ایک کام. دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو مستقل سنت رہی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. اور تیسرا ایک اور عنصر جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ایک ظالم کو ظالم کہنا, ظلم کا مقابلہ کرنا, یہ مستقل عنصر ہے. اسی خاطر 11 معصومین اماموں کی شہادتیں ہوں گی. اور دوسرا جو مستقل کام رہا ہے وہ یہ کہ ہر صورت میں جو معاشرے کے مستحق نادار اور کمزور طبقات ہیں ان کا امام وقت نے ساتھ دینا ہوتا ہے. کبھی اتنی آزادی ہوتی ہے کہ امام کھلا دسترخوان بچھاتے ہیں اور سب کو دعوت دیتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راتوں کو بوری کو کندھے پر ڈال کر ایک ایک مستحق کے گھر پہنچتے ہیں اور اس کو کھانا کھلاتے ہیں. اور اسی طریقے سے مثلا مختلف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایتیں. ایک تیسری بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور وہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا علم, اور اللہ نے جو علم لدنی ان کو دیا ہے وہ انسانوں تک پہنچانا, یہ مستقل عمل ہے. ہر امام معصوم سے روایتیں آپ کے پاس موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اردو زبان کے اندر بھی الحمدللہ رب العالمین ایسے ہمارے پاس اب مجموعے موجود ہیں کہ مثلا ہر معصوم کی 40 حدیثیں انہوں نے جمع کر لیں اور تمام 14 معصومین کی 40 حدیثیں جمع کر کے اس کا ایک کتابچہ یا کتاب بنا لی گئی. ہر امام معصوم سے ہمارے پاس روایات موجود ہیں. یہ روایات کس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں؟ وجہ کہ یہ مستقل عمل تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. ہر امام معصوم نے کچھ نہ کچھ انسانوں کی ہدایت کے لیے, ان کے علم میں اضافے کے لیے کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا. ایک قول جو مولانا صاحب نے امام سے منسوب ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمائیں, تھوڑا سا پس منظر عرض کرتا چلوں. فرماتے ہیں کہ انسان جب بے نیاز ہوتا ہے تو دو طرح سے بے نیاز ہوتا ہے. ایک دفعہ کسی انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے اور کسی چیز کے ہونے کی وجہ سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ کو گاڑی کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس ہے تو آپ بے نیاز ہو گئے چونکہ آپ کے پاس ہے. کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسہ ہونے کی وجہ سے بے نیاز ہے, تو یہ کسی چیز کی وجہ سے بے نیاز ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک اور کیفیت اور ہوتی ہے جس کو امام نے ارشاد فرمایا. فرمایا بے نیازی چیزوں کے ذریعے بے نیازی نہیں ہوتی, بے نیازی چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود بے نیازی ہوتی ہے. اگر نہ ہو اور نیاز مندی نہ ہو اب انسان بے نیاز ہے, اب یہ انسان بے نیاز ہے. اگر وہ ہے میرے ہاتھ میں اور میں کہوں میں بے نیاز ہوں, یہ بے نیازی نہیں ہے, یہ محتاجی ہے. چونکہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. مشکل وہاں پر ہے جب نہ ہو اور میں کہوں کہ نہیں ہے اب بھی میں بے نیاز ہوں, اب بھی مجھے محتاجی نہیں. فرمایا اصل بے نیازی چیزوں کے ہونے سے نہیں ہے, چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود بے نیازی ہے, وہ اصلی بے نیازی ہے. اور ان سب کے پیچھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کام یہی ہے, اس دنیا کے اندر عدل و انصاف, اس دنیا کے اندر خدا کے حکم کو نافذ کرنا. آپ یہاں پہ بولا ساتویں امام کے خاص نام پر تشریف فرما, ان امام مظلوم کی زندگی کے اندر جو مستقل چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ زندانوں کے اندر جانا ہے, ایک زندان سے دوسرے زندان میں منتقل ہونا ہے. کیوں امام مظلوم نے مصیبتیں اٹھائیں؟ ہمارے پاس ایک عجیب روایت موجود ہے. ایک دفعہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا زندان سے بات کرتا ہے, کہتا ہے مجھے فلاں شخص سے ملنا ہے. کہتا ہے تم ان کو اپنا امام مانتے ہو؟ تو فوراً ڈر جاتا ہے, تقیے میں جانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں, میں بھی تمہارے عقیدے پر ہوں, میں تمہارے لیے راستہ نکالوں گا, تو امام سے ملاقات کرو. امام سے ملاقات کرتا ہے, امام کو قصبہ پرسی کے عالم میں ظاہری طور پر دیکھتا ہے. یہ جو ماننے والا تھا اس کا دل جلنے لگتا ہے. اپنے امام کو دیکھتا ہے کہ ایک کوٹری کے اندر تنہائی کے عالم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عجیب روایت ہے, بہت عجیب روایت میں نے ایک جگہ پڑھی, احسن المقال میں مجھے یاد آتا ہے تذکرہ ہوئی بھی ہے. ایک اسی طرح ماننے والا ایک اور قیدی کے ایک اور داروغہ کے پاس جاتا ہے, جو قید خانے کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کے پاس جاتا ہے. وہ معتقد نہیں تھا, وہ مخالف تھا. اس سے کہتا ہے مجھے دکھاؤ تم نے اس قیدی کو کہاں رکھا ہوا ہے. تو وہ ایک جگہ اونچائی پہ لے جاتا ہے اور نیچے ایک جگہ ایک تہخانہ ہوتا ہے, اس تہخانے کی طرف اشارہ کرتا ہے, کہتا ہے وہاں پہ دیکھو. یہ جو ماننے والا ہوتا ہے تقیے کے اندر ہوتا ہے, اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا چاہتا. جب اس قید خانے کی طرف دیکھتا ہے تو نیچے کچھ نظر نہیں آتا, دیکھتا ہے صرف ایک کپڑا پڑا ہوا ہے. تو اس جیل کے حفاظت کرنے والے سے کہتا ہے, کہتا ہے مجھے تہخانے میں کچھ نظر نہیں آ رہا, صرف ایک کپڑا پڑا ہوا ہے. کہتا ہے وہ جو کپڑا پڑا ہوا ہے وہ ہمارا قیدی ہے, وہ ہمارا قیدی. کہتا ہے یہ صبح سے شام تک اسی حالت میں رہتا ہے. تو وہ جو مظلوم ملنے والا جاتا ہے اپنے امام معصوم مظلوم کو دیکھتا ہے اس حالت کے اندر, اس کا دل جلنے لگتا ہے اور اپنے امام کو اس عالم میں دیکھتا ہے. پھر اچانک امام اس کو ایک خبر دیتے ہیں, فرماتے ہیں کچھ عرصے میں آزادی اور رہائی نصیب ہو جائے گی. کہتا ہے میں سمجھ نہیں پاتا کہ آزادی اور رہائی کیا نصیب ہوگی. پھر کہتا ہے چند دن گزرتے ہیں مولا کی شہادت کی خبر آ جاتی ہے. اہل بیت کے جنازے بڑی مظلومیت کے عالم میں اٹھے عزیزوں. مستقل آپ دیکھیں گے اہل بیت کے جنازے بڑے عجیب طریقے سے اٹھے ہیں. ایک سیدہ کا جنازہ ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھا ہے, ایک مولا امیر المومنین کا جنازہ ہے کہ جب اس جنازے کو اٹھانے کے لیے تو تین تین سواریاں بھیجیں گے کہیں دشمن پہچان نہ سکے کہ قبر کہاں پر ہے, اور ایک امام حسن مصطفیٰ کا جنازہ تھا جس کے اوپر تیروں کی بارش. ہر امام مظلوم کا جنازہ عجیب طریقے سے اٹھا. میرے ساتھ میں امام کا جنازہ وہ جنازہ تھا جو لاوارثوں کی طرح بغداد کے پل کے اوپر رکھا ہوا تھا. انسان اہل بیت کے دشمنوں سے کہے کہ تم نے زندگی میں ان سے دشمنی کی ہے, ارے کم سے کم حیا کرو, ان کی لاشوں کو تو زنجیریں مت لگاؤ. کہ جب امام کے چاہنے والے اس مظلوم جنازے کے برابر میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زنجیروں میں بندھا ہوا جنازہ ہے, نہیں پہچان پا رہے کہ کیا ہوا. اچانک شور و غل برپا ہوتا ہے, دشمن اس موقع پر بھی تاک میں ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو پہچان لیا جائے, بعد میں ان کا خاتمہ کر لیا جائے. اہل بیت کے چاہنے والے بازاروں میں جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں اگر تمہارے باپ کا جنازہ ہوتا تو کیا جنازے کو نہ دفناتے, ارے رسول خدا کی اولاد کا جنازہ رکھا ہوا ہے. لوگ جمع ہوئے, جا کر امام کے چہرے کو دیکھا, چہرے پر عبادت کے آثار کو دیکھا, تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھا, تو جو نہیں بھی جاننے والے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے. کہا یہ کسی متقی کا جنازہ ہے, کسی پرہیزگار کا جنازہ ہے, اس جنازے کو اٹھا لینا چاہیے. میں کہوں گا مولا میرے ساتھ رہے باپ, آپ زندانوں کے اندر رہے, آپ کو زہر دیا گیا, آپ کے لاشے میں زنجیریں لگائی گئی, لیکن میرے مولا ایک وقت آیا جب آپ کا جنازہ اٹھ گیا. ایک کربلا کا دن ہے, سید سجاد نے دیکھا ہے, ارے باپ کا مظلوم جنازہ, لاش بابال ہوئی بھی خاک و خون میں مبتلا, اور یہ جوان بیٹا اپنے باپ کا لاش جنازے کو دفنا نہیں سکتا.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار جو اہل بیت کا راستہ ہے اس راستے پر چلنے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس راستے کی سختیوں اور قربانیوں کو برداشت کرنے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. اے پاک پروردگار دنیا کے اندر جو کوئی جہاں کہیں بھی ظلم کے لیے مقابلہ کر رہا ہے, ظلم کے خلاف بر سر پیکار, اے پاک پروردگار ان مجاہدین اسلام کو فتح نصرت نصیب فرما, پرچم اسلام کو عزت و سربلندی نصیب فرما, پرچم کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں, تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد.